جمعرات 21 جون کے صحربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تنقید کے بعد فیصلہ کہ امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن بچوں کو ان کے خاندانوں سے الگ نہیں کیا جائے گا، کیا عوامی نمائندگان اس بارے میں ٹرمپ پالیسی کی توثیق کرے گا؟
میرا نہیں خیال، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی شدید تقسیم کا شکار ہے اور بہت سارے ریپبلکن اس پالیسی کے خلاف ہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبید ملک سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے غیر قانونی تارکین وطن خاندانوں کے بچوں کو ان کے والدین سے الگ کرنے کی پالیسی واپس لے لی ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں تارکین وطن کے لیے وضع کیے گئے نظام میں ترمیم کے حوالے سے ووٹنگ کی جانی ہے۔ تفصیل حمیرہ کمل سے۔
جس بل پر ووٹنگ ہوگی اس میں تارکین وطن، ان کے خاندان، خصوصاً والدین سے بچوں کو علیحدہ کرنے کے حالیہ معاملات شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے میکسیکو سے امریکہ آنے والے غیر قانونی مہاجرین کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں والدین کو قید کر کے ان کی تحویل سے ان کے بچوں کو لے لیا گیا تھا، مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے خاندانوں کو علیحدہ کرنے کے بجائے ایک ساتھ حراست میں لے لیا جائے گا۔ اس سے قبل والدین سے بچوں کو الگ کرنے پر امریکہ میں سخت رد عمل سامنے آیا۔
انڈیا اور ترکی کی جانب سے امریکہ میں تیار ہونے والی اشیاء پر نئی درآمدی ڈیوٹی لگائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تفصیل شمائلہ جعفری سے۔
انڈیا اور ترکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیل اور ایلومینیم پر درآمدی ٹیکس میں اضافے کے بعد رد عمل کے طور پر ایسا کیا ہے۔ انڈیا کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ان نئے درآمدی ٹیکسوں کا اطلاق اس سال اگست سے کر دیا جائے گا اور ان کا اثر تقریباً 30 اشیاء پر ہوگا جن میں زرعی اجناس اور دوسری چیزیں شامل ہیں، جبکہ ترکی نے کوئلے، تمباکو، گاڑیوں اور دیگر اشیاء پر نئے درآمدی ٹیکس کو فوری طور پر نافذ کر دیا ہے۔
انڈونیشیا میں پولیس نے توبا جھیل میں ڈوبنے والی کشتی کے کیپٹن کو حراست میں لے لیا ہے۔ تفصیل حسن بلال سے۔
توبا جھیل میں کشتی کے ڈوب جانے کی وجہ سے 190 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان میں اکثریت سیاحوں کی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق فیری میں ایک وقت میں 60 افراد کے سوار ہونے کی گنجائش تھی۔ توبا جھیل کا شمار دنیا کی بڑی جھیلوں میں ہوتا ہے۔ انتظامیہ کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ فیری آپریٹرز نے سیاحوں کو ٹکٹس بھی جاری نہیں کیے، جس کی وجہ سے نہ صرف ہلاک ہونے والے افراد کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے بلکہ ان کی شناخت کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہو پا رہا۔
انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک ہندو خاتون اور ان کے مسلمان شوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ لکھنؤ کے پاسپورٹ آفس کے ایک اہلکار نے ان سے کہا کہ اگر وہ پاسپورٹ چاہتے ہیں تو ہندو مذہب اختیار کر لو۔ محمد انس صدیقی اور تنوی سیٹھ نے 11 سال قبل شادی کی تھی، لیکن شادی کے بعد تنوی نے اپنا نام نہیں بدلا تھا۔ انہوں نے اپنے نئے پاسپورٹ اور اپنے شوہر کے پاسپورٹ کی مدت میں توسیع کے لیے علاقائی پاسپورٹ آفس سے رابطہ کیا، لیکن جب انہیں پاسپورٹ جاری نہیں کیے گئے تو وہ بدھ کو لکھنؤ کے ریجنل پاسپورٹ آفس پہنچے، جہاں مبینہ طور پر ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ شام میں امدادی کارکنوں کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں مقامی لوگ جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے سے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نازش ظفر۔
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے صوبہ ڈیرہ سے 12,000 کے قریب افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صوبہ ڈیرہ کو شامی فورسز کی جانب سے نشانہ بناتے ہوئے شدید بمباری کی گئی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نقل مکانی کرنا ایک بڑے بحران کو جنم دے سکتا ہے اور شام کے موجودہ حالات میں ان افراد کو ادویات اور خوراک کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی اہلیہ پر سرکاری فنڈز کے بیجا استعمال کے معاملہ سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کی وزارت انصاف کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کی اہلیہ سارا پر وزیر اعظم کی یروشلم میں رہائش گاہ پر 1,00,000 امریکی ڈالرز سرکاری خزانے سے خرچ کرنے کا الزام لگا ہے۔ اسی معاملے پر ایک سال سے زائد عرصے تک پولیس نے تحقیقات کی۔ افریقی ملک الجزائر میں حکومت نے ملک بھر میں ہونے والے امتحانات میں نقل روکنے کے لیے ایک انتہائی دلچسپ قدم اٹھایا ہے۔ حکومت نے امتحانات کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیل ذیشان ظفر سے۔
امتحانات 20 سے 25 جون تک جاری رہیں گے اور اس دوران انٹرنیٹ سروسز مختلف اوقات میں بند رہیں گی۔ سال 2016 میں ملک بھر میں امتحانات کے دوران بڑے پیمانے پر نقل کے کیسز سامنے آئے تھے اور امتحانات کے دوران اس سے پہلے بھی کئی پرچے انٹرنیٹ پر آ گئے تھے۔ اس لیے گزشتہ سال حکومت نے انٹرنیٹ سروسز مہیا کرنے والی کمپنیوں سے کہا تھا کہ وہ امتحانی اوقات کے دوران سوشل میڈیا ویب سائٹس کو بند کر دیں، تاہم سوشل میڈیا کی بندش بھی نقل روکنے میں کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ ملک کی وزیر تعلیم کے مطابق فیس بک کو ملک بھر میں امتحانات کے دوران بلاک کر دیا جائے گا۔
پاکستان کی نگران حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کا نام اس وقت ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آج کے سیربین میں ہفتے وار فیچر آپ کی بات اور دیگر کئی موضوعات شامل ہیں، لیکن پہلے رخ کرتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع کی طرف۔ شدید تنقید کا سامنا کرنے کے بعد امریکی صدر نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیا ہے جس کے ذریعے غیر قانونی تارکین وطن خاندانوں کے بچوں کو ان کے والدین سے الگ کرنے کی پالیسی واپس لے لی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ تیمینہ قریشی۔
صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ روتے ہوئے بچوں کی تصاویر دیکھنے کے بعد لیا۔ یہ تصاویر ان بچوں کی تھیں جن کو امریکی حکومت کے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائیاں متعارف کرائے جانے کے بعد امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر واقع ایک ویئر ہاؤس میں رکھا گیا تھا۔ جبکہ امریکی میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں بھی اس طرح کے کیمپوں میں کئی ہزار بچے قید ہیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن گھرانوں کو ان کے بچوں سے الگ نہ کرنے کا فیصلہ تو کیا ہے، مگر وہ میکسیکو اور امریکہ کے بیچ دیوار کھڑی کرنے کے فیصلے پر قائم ہیں۔
ہمیں مضبوط سرحدوں کی ضرورت ہے، بہت مضبوط، مگر ہم یہ کام ہمدردی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے بچوں سے الگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ ایک بہت اہم اور ٹھیک فیصلہ ہے۔ ہم نے سرحدوں کو مضبوط کرنے کے ارادے کو ترک نہیں کیا ہے۔ ہمیں امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی ضرورت ہے۔ دیوار کا ابھی بننا ضروری ہے تاکہ منشیات اور غیر قانونی تارکین وطن مقررہ طریقہ کار کے بغیر امریکہ میں داخل نہ ہو سکے۔
امریکی سیاست میں جاری یہ تنازع ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے متعارف کردہ سخت امیگریشن قوانین کی ہی ایک کڑی ہے۔ صدر ٹرمپ کی حکومت نے گزشتہ کئی مہینوں کے دوران میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہونے والے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف قانونی کارروائی سخت کی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ کریک ڈاؤن امریکہ کی طویل المدتی پالیسی میں تبدیلی ہے، جس کے تحت پہلی مرتبہ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے آنے والوں کو مجرمانہ سزاؤں کا سامنا ہے، جو پہلے صرف ایک چھوٹا سا جرم تصور کیا جاتا تھا۔ صدر ٹرمپ کی ان پالیسیوں کو دیگر سیاسی حلقوں کے علاوہ ان کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی کے اندر سے بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ریپبلکن پارٹی کے سپیکر پال رائن نے واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امیگریشن قوانین کو بچوں کو ان کے والدین سے الگ کیے بغیر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔
We do not want children taken away from their parents.
ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کو ان کے والدین سے الگ کیا جائے۔ ہم امیگریشن قوانین کا نفاذ تارکین وطن گھرانوں کو توڑے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا دعویٰ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کانگریس اس معاملے کو حل کرے، تو ہم وہی کر رہے ہیں۔ کانگریس اب نئے امیگریشن قانون پر ووٹ کرے گی۔ اس نئے بل کے تحت جب غیر قانونی تارکین وطن افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی تو یہ گھرانے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی نگرانی میں رہیں گے۔
امریکی کانگریس اب سے کچھ دیر بعد اس بل پر ووٹ کرے گی۔ تاہم یہ بل غیر قانونی تارکین وطن کے ہزاروں بچے جو پہلے ہی بچھڑ چکے ہیں، ان کو اپنے والدین سے واپس ملانے کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ امریکی حکام کے مطابق صرف گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران امریکی سرحد پر تقریباً 2000 بچوں کو ان کے گھر والوں سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کی ان پالیسیوں کو امریکہ کی تاریخ میں ایک بدنما داغ قرار دیا ہے۔
When the president said these actions are not of his doing,
جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ حالات ان کے فیصلوں کا نتیجہ نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نافذ امریکہ میں داخل ہونے والے تارکین وطن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہمارے ملک کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ پر ایک سنگین داغ ہے، جس سے تارکین وطن کے گھرانوں کو اور ان کے بچوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔
امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے ذریعے امریکہ میں غیر قانونی طریقوں سے داخل ہونے والے زیادہ تر تارکین وطن کا تعلق میکسیکو کے علاوہ وسطی امریکہ میں واقع ملک ایل سالواڈور، ہنڈورس اور گواٹیمالا سے ہوتا ہے، جہاں خطرناک گینگز موجود ہیں اور تشدد کو ہوا دیتے ہیں۔
تفصیل آپ تمینہ قریشی سے سن رہے تھے، اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تارکین وطن سے متعلق اپنی سخت گیر اور متنازع پالیسی کو بدلنے پر کیوں مجبور ہوئے۔
دیکھیے، جب سے صدر ٹرمپ نے اپنی اس زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے آج تک 2300 سے زیادہ بچے زیر حراست ہیں، جن میں خبریں تھیں کہ کچھ عمر سے 6 ماہ بھی ہے۔ ان خبروں کے بعد میڈیا میں ہر طرف یہی خبریں ہیں، اور اس پر شدید احتجاج، عوامی احتجاج آیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہے، اس کے اندر جان میکین جیسے لیڈران اس پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ ان کی اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور خبریں ایسی بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو اپنا فیصلہ بدلا ہے، اس میں میلانیا ٹرمپ کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے، جنہوں نے صدر ٹرمپ کو اس بات پر ایگری کرنے پر مجبور کیا کہ وہ جو ہے اپنی پالیسی کو بدلیں۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا یہ ہے کہ اس سال درمیانی مدت کے انتخابات ہونے والے ہیں، اور امیگریشن ایک ایسا سوال ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی سیاست پر حاوی رہا ہے، تو کافی وجوہات ہیں۔
لیکن اب جو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بچوں کو والدین کے ساتھ رہنے کی اجازت تو ہے لیکن حراست میں، تو اس پر حقوق انسانی کی تنظیمیں کیا کہتی ہیں؟
دیکھیے، اس پر بھی بہت ساری چیزیں، ابھی جو صدر ٹرمپ نے جو کل اعلان کیا ہے، جس ایگزیکٹو آرڈر کو انہوں نے سائن کیا، اس میں بھی یہ دو چیزیں واضح نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوگا جو کہ یہاں غیر قانونی طور پر آ رہے ہیں، اور ان سے والدین سے بچے نہیں چھینے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ بچے، یعنی 2300 سے زیادہ بچے جو اس وقت زیر حراست ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ ان کے حوالے سے حکومت کیا کرے گی؟ کس طریقے سے وہ بچے والدین کو واپس کیے جائیں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جو عوامی حلقے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ امریکی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ 1997 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہوا تھا، جس میں یہ بات وفاقی حکومت کے درمیان ایک فیصلہ ہوا تھا کہ وہ 20 دن سے زیادہ بچوں کو یا کسی بھی شخص کو نہیں رکھ سکتے ڈیٹینشن میں، ان کو چھوڑنا ہوگا تاکہ وہ پھر عدالتی نظام کے ذریعے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں یا ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ تو اس پر سوالات بڑے اٹھ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے، جو اس کے لیگل آسپیکٹس ہیں وہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ یہ کس حد تک اور کتنی جلدی ان لوگوں کی دادرسی کرے گا جو کہ اس وقت زیر حراست ہیں۔ آنے والوں کو بے شک میرا خیال ہے بچوں سے علیحدہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جو ہیں ان کو رکھا جائے گا اور انڈیفینیٹلی رکھا جائے گا۔ تو دونوں سوالوں پر جو ہے یہاں پر لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آخر یہ کس قانون کے تحت کیا جا رہا ہے۔
ایوان نمائندگان جو ہیں امریکہ کے امیگریشن سسٹم میں اصلاحات پر آج غور کر رہے ہیں، تو کیا صدر ٹرمپ کی متعارف کردہ پالیسی پر اتفاق رائے ہو پائے گا؟
میرا نہیں خیال، بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی شدید تقسیم کا شکار ہے، اور بہت سارے ریپبلکن اس پالیسی کے خلاف ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امیگریشن کا جو امریکہ کا نظام ہے، اس میں تبدیلیاں لائی جائیں، اس میں اصلاحات لائی جائیں، اور لیکن جو قوانین ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یا ایوان زیری میں آج سامنے آئیں گے، ان میں بے بنیادی طور پر دو ہی چیزیں، ایک تو پاتھ ٹو سٹیزن شپ، یعنی وہ لوگ جو کہ غیر قانونی طور پر اپنے والدین کے ساتھ لیگلی داخل ہوئے تھے، ان کو شاید شہریت مل جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کانگریس صدر ٹرمپ کا وہ انتخابی وعدہ جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ وہ میکسیکو کے ساتھ جو امریکہ کی مشترکہ سرحد ہے اس پر ایک دیوار تعمیر کریں گے، اس کے لیے فنڈنگ کی منظوری ہے، اور دونوں ایسے سوال ہیں کہ جس پر بہت زیادہ تقسیم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیا ایوان زیری اس بل کی کسی بھی، ان دونوں میں سے کسی بھی بل کی منظوری دے دیتا ہے، تو سینٹ میں مجھے اس کا پاس ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ریپبلکنز کو 60 ووٹوں کی ضرورت ہوگی جو ان کے پاس نہیں ہے. ان کو اس کے لیے ڈیموکریٹس کی مدد درکار ہوگی اور ڈیموکریٹس آلریڈی اس پوری پالیسی کے شدید مخالف ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے.
یہ تھے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار جہانگیر خٹک. اور تارکین وطن کا مسئلہ صرف امریکہ تک ہی محدود نہیں بلکہ اس معاملے پر یورپ میں بھی خاصی بحث چھڑی ہوئی ہے. تارکین وطن کے معاملے میں بعض یورپی ممالک کا رویہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہے. ہنگری کی دارالحکومت بوداپیسٹ میں دائیں بازو کے بعض یورپی لیڈر ملاقات کر رہے ہیں, جبکہ پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر نے گزشتہ روز ہی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے اس ادارے سے وابستہ بابر بلوچ سے اس کی تفصیل پوچھی.
جو پچھلے سال کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پوری دنیا میں 68.5 ملین لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے. اس میں سے زیادہ تر وہ تھے جو اپنے ہی ممالک کے اندر سرحدوں کے اندر بے گھر ہوئے, اور جس میں ان کی تعداد کوئی 40 ملین سے زیادہ تھی. لیکن 25 ملین سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو اپنے ممالک چھوڑنے پڑے اور ہجرت کرنا پڑا ان کو. اور اس کے ساتھ ساتھ 68.5 ملین اب جو ہے نا 5 سالوں سے یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ 65 ملین سے اوپر ہی رہے ہیں. اور صرف پچھلے سال 16.2 ملین وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں سے نکلنے کو مجبور ہوئے یا بے دخل کیے گئے. ان میں زیادہ تر تعداد ان کی وہ لوگ ہیں جو سیریا, افغانستان, جنوبی سوڈان, برما اور صومالیہ سے بے دخل ہوئے.
اچھا یہ بتائیں کہ تارکین وطن کے بارے میں یورپ میں کیا تاثر ہے لوگوں میں؟
ہم نے جو دیکھا ہے جو ایک تو جو عمومی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت پہ مجبور ہوتے ہیں, گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں, ان کا رخ زیادہ تر مغربی ممالک کی طرف ہے, یہ یورپ کی طرف ہے, یہ امریکہ کی طرف ہے. جو اعداد و شمار ہم نے اکٹھے کیے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. 85% سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اپنے ہمسایہ ممالک میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو دنیا کے جو مہاجرین کی میزبانی کرنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں ان میں ترکی, پاکستان, یوگینڈا, لبنان, ایران, یہ ہیں جو آپ کو سر فہرست نظر آئیں گے. تو ہمارا تو جو موقف رہا ہے وہ ان ممالک سے جن کے پاس وسائل ہیں ان سے یہ ہے کہ آپ ان جو زیادہ تر لوگوں کی میزبانی کر رہے ہیں ممالک یا جہاں پہ ڈسپلیسمنٹ کی سچویشن بہت تشویشناک ہے ان کی مدد کریں, ان کی مدد کو آگے بڑھیں, نہ کہ آپ اس پہ اپنی سیاست کو چمکائیں, اپنے لوگوں کو بھڑکائیں. یہ تو ایک انسانی عمل ہے کہ جب لوگ مجبور ہوتے ہیں گھروں سے نکلنے پہ تو کہیں ہجرت کرتے ہیں, تو وہاں ان کی دادرسی اور مدد ہونی چاہیے, نہ کہ وہاں سے ان کو روکا جانا چاہیے.
دائیں بازو کا جو بلاک ہے یورپی یونین میں تارکین وطن سے متعلق, یہ کیا پالیسی پر اثر انداز ہو سکے گا یہ بلاک؟
جو ہم نے دیکھا ہے, 2 سال میں نے کام کیا ہے ہنگری میں, ہنگری اور ایک ویژگراد 4 کا ایک گروپ ہے ان کے ہمسایہ ممالک میں. کافی سخت رویہ ہے ان کا مہاجرین کے حوالے سے یا وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں, اور اس حد تک کے جو عالمی قوانین ہیں بعض وقت ان کو بھی نہیں مانتے. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس پہ سیاست زیادہ چمکائی گئی ہے. ہنگری جیسے ملک میں آج شاید مہاجرین کی تعداد بہت کم ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ممالک جیسے یورپی ممالک ہیں ان کو ہم نے اکثر کہا ہے کہ آپ آپس میں مل جل کے جو ریفیوجی ایشوز ہیں یا جو وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کریں. یہ آپ صرف اٹلی کو نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کی ذمہ داری رہے یا یونان کی ذمہ داری رہے یا اسپین کی ذمہ داری رہے, لیکن فی الحال اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ یورپ پہنچتے ہوئے کافی تعداد میں مرے بھی ہیں میڈیٹرینین میں, اور اب سخت سے سخت موقف کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکٹھے کام کرنے میں کافی مشکلات ہیں ان کو, اور جب تک اکٹھے کام نہیں کریں گے, نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ عالمی طور پہ بھی, جب تک مل کے کام نہیں کیا جاتا تو ان جو 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 مشکلات ان ممالک کو درپیش ہیں وہ کم نہیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے, یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے. اگر یہ سارے ممالک جو اثر رکھتے ہیں وہ مل بیٹھ کے دنیا کے پانچ چھ بڑے جھگڑے حل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اعداد شمار ہیں یہ تو فوراً ختم ہو جائیں گے, کیونکہ بیشتر لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ جب امن کی واپسی ہو تاکہ وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں.
پناہ گزینوں کے عالمی ادارے یو این ایچ سی آر سے وابستہ بابر بلوچ. عالمی خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. امریکہ کی چین کے ساتھ تو محصولات کے معاملے پر کشیدگی چل ہی رہی تھی, لیکن اب اس کا ایک اور بڑا تجارتی پارٹنر انڈیا بھی اس کا حصہ بن گیا ہے. انڈیا نے امریکہ سے کچھ درآمدات پر ڈیوٹی بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے. میں نے دلی میں صحافی آشوتوش سنہا سے پوچھا کہ انڈیا نے کون سی چیزوں پر محصولات بڑھائی ہیں.
ان سبھی سامانوں پر, ان سبھی چیزوں پر ہم دیکھیں جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ زیادہ تر وہ ہیں جو ایگریکلچرل پروڈکٹ جو کھیتوں میں جو ہوتی ہیں ان پروڈکٹس پہ لگایا گیا ہے, کیونکہ اور کچھ انڈسٹریل پروڈکٹس بھی ہیں, لیکن جو سامان انپٹ جاتے ہیں کوئی فنش پروڈکٹ بنانے میں ویسے سامانوں پر امپورٹ ڈیوٹی لگائی گئی ہے.
اچھا, مودی سرکار نے یہ فیصلہ کیوں کیا, کس لیے لگائی گئی ہیں یہ امپورٹ ڈیوٹیز؟
دیکھیے, یہ پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ بھارت نے اس سکیل پر کسی دیش سے ہونے والے امپورٹ پر ڈیوٹی لگائی ہے, جو اس ٹریڈ وار میں جو جواب دے سکتے ہیں وہ ویسا کر رہے ہیں. اب بھارت میں یہ ایک طرح کا وشواس ہے, ایک طرح کا یہ احساس ہے دیش میں کہ شاید وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے ہتوں کے لیے وہ ڈھنگ سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے, دیکھیے, امریکہ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اس کے خلاف اگر بھارت یہ کر رہا ہے کہ $250 million تک کے امپورٹ کی کمائی کر سکتا ہے امپورٹ ڈیوٹی بڑھا کر, تو یہ ایک نئی طرح کی مسل فلیکسنگ جس کو کہتے ہیں بھارت کرنے کو تیار لگ رہا ہے.
اچھا, امریکہ جو ہے وہ انڈیا نے جو یہ میجرز لیے ہیں, یہ جو اقدامات کیے ہیں, ان کا جواب دے گا, تو کیا اس سے انڈیا کی معیشت پر, انڈیا کی اکانومی پر کوئی منفی اثرات پڑیں گے, کوئی نیگیٹو افیکٹس پڑیں گے؟
دیکھیے, امریکہ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, چین سب سے بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ امریکہ اور بھارت میں جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ بھارت کے فیور, مطلب یہ کہ جو امریکہ بھارت کو ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا جو ویلیو ہے وہ بھارت کے ایکسپورٹ سے کم ہے, بھارت جو امریکہ کو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ زیادہ ہے. کیا امریکہ کے ڈیوٹی بڑھانے سے اثر پڑے گا؟ بالکل اثر پڑے گا. جب بھی کوئی ٹریڈ وار ہوتا ہے نا تو اس میں ایک سینٹیمنٹ پر ضرور دھیان دینا چاہیے, اور کئی بار سرکاریں اس سینٹیمنٹ سے بھی کھیلتی ہیں تاکہ وہ بزنس پر امپیکٹ کرے, اور اس کے بعد بات چیت شروع ہو جاتی ہے دونوں سرکاروں میں, اور یا جن بھی سرکاروں میں, جن گٹوں میں یہ سارا کچھ ٹریڈ وار سے چل رہا ہے. موٹے طور پر ٹریڈ وار سے فائدہ کسی کو نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ بزنس کے سینٹیمنٹ کو بگاڑنے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے.
یہ تھے صحافی آشوتوش سنہا. اور انڈیا سے اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا, جہاں حکام نے تصدیق کی ہے کہ 3 صوبوں میں طالبان کے حملوں میں 19 افغان سپاہی مارے گئے ہیں. عید کے موقع پر کی گئی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں تیزی آئی ہے. تفصیل کے ساتھ سعید انور.
گزشتہ رات سے آج صبح تک افغانستان کے شمالی صوبے فاریاب, مرکزی صوبے غزنی اور جنوب مغربی صوبے نمروز میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان لڑائی میں کم از کم 19 افغان سیکیورٹی اہلکار اور 20 سے زیادہ طالبان مارے گئے ہیں. صوبہ نمروز کے سینئر پولیس اہلکار صالح محمد نے بی بی سی کو بتایا کہ ضلع چخانسور میں طالبان حملے میں 7 پولیس اہلکار مارے گئے ہیں. شمالی صوبہ فاریاب کے گورنر کے ترجمان جاوید بیدار نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ رات کے آخری حصوں میں طالبان کے حملے میں افغان فورسز کو جانی نقصان پیش آیا ہے. گزشتہ رات دشمن کی خواجہ سبز پوش ضلع میں کچھ سرگرمی موجود تھی. ہم نے علاقے میں اضافی فورسز روانہ کیے تھے اور دشمن علاقے سے فرار ہوئے, تاہم ہمارے فورسز کو جانی نقصان پیش آیا ہے. 6 سپاہی شہید ہوئے ہیں اور 1 سپاہی دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہوا ہے. فاریاب گورنر کے ترجمان نے کہا کہ اس لڑائی میں طالبان کو بھی بھاری جانی نقصان پیش آیا ہے، تاہم انہوں نے مارے گئے طالبان کی تعداد کے بارے میں مزید معلومات فراہم نہیں کیا۔ ادھر مرکزی صوبے غزنی میں گزشتہ رات سے صبح سویرے تک افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری تھا۔ محمد عارف نوری غزنی گورنر کے ترجمان نے کہا کہ اس لڑائی میں 6 لوکل پولیس اہلکار مارے گئے ہیں اور 4 دیگر زخمی ہیں۔ گورنر کے ترجمان کے مطابق اس لڑائی میں کم از کم 20 طالبان شدت پسند بھی مارے گئے ہیں۔ طالبان نے صوبے غزنی اور نمروز میں افغان فورسز کے سیکیورٹی پوسٹوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ گزشتہ روز بھی صوبہ بادغیس میں طالبان کے حملوں میں 30 افغان آرمی کے اہلکار مارے گئے تھے۔ طالبان کی جانب سے عید کے 3 روزہ جنگ بندی کے خاتمے کے اعلان کے بعد یہ دوسرا بار ہے کہ افغان فورسز کو بھاری جانی نقصان پیش آیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
حالات حاضر کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایک انسانی اسمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ سربین ابھی جاری۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
وقت تو ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں عبدالرشید شکور۔
فٹ بال ورلڈ کپ میں آج ڈینمارک اور آسٹریلیا کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ آج کے دیگر میچوں میں فرانس کی ٹیم پیرو کے مد مقابل ہے، جبکہ ارجنٹائن کی ٹیم کروشیا کا سامنا کرے گی۔ یہ ارجنٹائن کا دوسرا میچ ہے۔ آئس لینڈ کے خلاف اس کا پہلا میچ 1-1 گول سے برابر رہا تھا۔ گزشتہ رات اسپین نے ایران کو 1-1 سے شکست دے دی۔ مراکش کی ٹیم پرتگال سے ہارنے کے بعد ورلڈ کپ سے باہر ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ پرتگال کی طرف سے رونالڈو نے فیصلہ کن گول کیا۔ سعودی عرب کی ٹیم بھی یوراگوئے سے شکست کھا کر عالمی مقابلوں سے باہر ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اولین کرکٹ کمنٹیٹرز میں سے ایک جمشید مارکر آج 95 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔
گڈ مارننگ، اسپیکنگ ٹو یو فرام دی نیشنل اسٹیڈیم ان کراچی آن دی سیکنڈ ڈے آف دی ٹیسٹ میچ۔
انہوں نے پاکستانی کرکٹ کے ابتدائی دور میں عمر قریشی کے ساتھ کمنٹری کی تھی۔ وہ 19 ممالک میں پاکستان کے سفیر بھی رہے تھے۔ 37ویں ہاکی چیمپئنز ٹرافی ہفتے کے روز سے ہالینڈ میں شروع ہونے والی ہے۔ یہ آخری چیمپئنز ٹرافی ہے جس کے بعد 1978 میں شروع کیا گیا یہ ٹورنامنٹ آئندہ منعقد نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ چیمپئنز ٹرافی میں 6 ٹیمیں شریک ہیں، جن میں اولمپک چیمپئن ارجنٹائن، عالمی چیمپئن آسٹریلیا، ہالینڈ، بیلجیم، بھارت اور پاکستان شامل ہیں۔ افتتاحی میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 3 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن سٹین واورنکا کو کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں ہی شکست ہو گئی۔ انہیں سیم کیوری نے 7-6، 6-7 اور 6-1 سے ہرایا۔ سیم کیوری کا مقابلہ اب میرین چلیچ سے ہوگا، جنہوں نے گائلز مولر کو 4-6، 6-3 اور 6-3 سے شکست دی۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم میں آج چیسٹرلی اسٹریٹ میں 4th ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبدالرشید شکور سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ bbc.com پر ایک خبر بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اور وہ ہے افریقی ملک الجزائر میں حکومت نے امتحانات کے دوران ملک بھر میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبید ملک۔
امریکی صدر نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے غیر قانونی تارکین وطن خاندانوں کے بچوں کو ان کے والدین سے الگ کرنے کی پالیسی واپس لے لی ہے۔ انڈیا اور ترکی کی جانب سے امریکہ میں تیار ہونے والی اشیاء پر نئی درآمدی ڈیوٹی لگائے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انڈیا اور ترکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیل اور الومینیم پر درآمدی ٹیکس میں اضافے کے اقدام کے رد عمل کے طور پر ایسا کیا ہے۔ انڈونیشیا میں پولیس نے ٹوبا جھیل میں ڈوبنے والی کشتی کے کیپٹن کو حراست میں لے لیا ہے۔ ٹوبا جھیل میں کشتی کے ڈوبے جانے کی وجہ سے 190 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے صوبے ڈیرا میں ہزاروں کی تعداد میں مقامی لوگ جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے سے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کی اہلیہ سرکاری فنڈز کی غیر مناسب استعمال سے
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبید ملک سے سن رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا عمرے کی ادائیگی کے لیے نجی جہاز فوج کے زیر انتظام نور خان ایئر بیس سے اڑانے اور لینڈ کرنے کے معاملے پر وزارت دفاع کے جوائنٹ سیکرٹری کو 27 جون کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم درخواست گزار کی استدعا پر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کیسے ایک سیاستدان کا پرائیویٹ جہاز فوج کے زیر انتظام ایئر بیس سے اڑ سکتا ہے اور پھر لینڈ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ان سے تفصیلات جانی۔
جی غضنفر، معاملہ تو اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے سے متعلق تھا، اور اسی میں یہ معاملہ بھی زیر بحث آیا کہ کیسے ایک سولین کو فوج کے زیر انتظام جو راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور جو درخواست گزار ہے ان کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کہا کہ ایسے اگر یہ اقدام کیا گیا ہے تو اس سے پھر سوالات تو اٹھیں گے کہ کیسے حساس ادارے ایک شخص کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور اس سے انتخابات کی جو شفافیت ہے اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے نگران وزیر داخلہ کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے ہی ان کا نام زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ نکالا ہے، اور خود جو اعظم خان جو نگران وزیر داخلہ ہیں وہ عمران خان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹرز بھی ہیں۔
زلفی بخاری بھی تفتیش میں مطلوب ہیں، تو ان کا موقف سامنے آیا ہے کیا؟
جی غضنفر، بالکل سامنے آیا، بلکہ نیب کے جو ڈپٹی پروسیکیوٹر ہیں مظفر عباسی، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جب زلفی بخاری کا نام بلیک لسٹ سے نکالا گیا تو نیب کو تو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا، جبکہ نیب نے زلفی بخاری کا نام اسی ایل میں شامل کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دی ہوئی ہے، لیکن اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زلفی بخاری جو کہ مختلف مقدمات میں انہیں مطلوب بھی ہیں نیب کو، انہیں نیب کے سامنے پیش ہونے کے لیے متعدد بار نوٹس بھی دیے گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک پیش نہیں ہوئے۔
اچھا، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام ای سی ایل لسٹ میں ڈالنے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟
جی، اب سے کچھ دیر پہلے ہماری وزارت داخلہ اور وزارت قانون کے جو حکام ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں نیب کی درخواست جو ہے وہ تو ایک وفاقی کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے جس پہ ابھی غور ہونا باقی ہے، لیکن نگراں وزیر قانون علی ظفر کا کہنا تھا کہ اطلاعات کے مطابق بیگم کلثوم نواز کی طبیعت جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور خود وزیر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اس وقت لندن میں مقیم ہیں، تو ایسے حالات میں ان کا نام ای سی ایل میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ جب وہ پاکستان واپس آ جائیں گے تو پھر اس معاملے کو دیکھا جائے گا۔
تفصیل آپ شہزاد ملک سے سن رہے تھے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر کئی دنوں سے ان کی جماعت کے کارکنوں کا دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ ٹکٹوں کی تقسیم میں ناانصافی کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو کے نامہ نگار فرج جاوید نے ان دھرنا مظاہرین سے بات کی۔ رپورٹ کی شروعات ہو رہی ہے صوتی جھلک سے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دھرنوں کی سیاست کا آغاز انہی نے کیا، ان کو خود اب کئی دنوں سے اپنی اسلام آباد میں بنی گالا میں اپنی رہائش گاہ کے باہر ایک دھرنے کا سامنا ہے، اور یہ دھرنا دینے والے جو افراد ہیں یہ پاکستان کے مختلف شہروں سے یہاں کئی دنوں سے موجود ہیں، اور ان سب کا الزام جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ ہے آئندہ انتخابات کے لیے، اس کو وہ تقسیم جو ہے وہ غیر منصفانہ ہے، اور اس پر ان کے شدید تحفظات ہیں۔ دیر سے، سوات، اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف علاقوں جن میں منڈی بہاؤدین، گجرات، ملتان شامل ہیں، اسے یہاں لوگ آتے رہے ہیں، یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے وہ واپس گئے ہیں، جبکہ کئی ایسے بھی ہیں جو کہ کئی دنوں سے یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آج یہاں شب قدر سے بھی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے، انہوں نے بینرز ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ وہ اس قسم کے کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں گے۔ جو یہاں پر مظاہرین ہیں، ہم نے ان سے بھی بات کی اور ہم نے ان سے بھی جاننے کی کوشش کی کہ ان کے تحفظات کیا ہیں،
کس بنیاد پہ کیا ہے۔ ہمیں افسوس اس بات کی ہے، ہم ادھر آئے بھی ہان صاحب کے اس لیے ہے کہ اسے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ ہان صاحب ہمیں صرف یہ بتائے کہ آپ نے کس بنیاد پہ اس بندے کو ٹکٹ دیا ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یا صرف پیسہ ہے؟
پانچواں دن آج وہ کوئی بھی ہمیں نہ ملا، نہ ہمیں کوئی رسپانس آیا۔
یہ اور علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور اسی قسم کی شکایتیں لے کے آ رہے ہیں، تو آپ جیسے ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں کتنی مایوسی پھیل رہی ہے اس طرح کے الزامات سننے کے بعد؟
ہے تو ایسے مایوسی پھیل گئی، خان صاحب کو چاہیے کہ خود اس کے اوپر چیک کریں کہ کیا مسائل ہیں، لوگ کیوں اس طرح کریں، جو جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کو میرے خیال سے کریکٹ کرنا چاہیے۔
تحریک انصاف کے ان ورکرز جو یہاں پر بنی گالا میں موجود ہیں، تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف جو کہ یہ نعرہ لے کے چلی تھی کہ وہ کرپشن سے صاف لوگوں کو اپنا حصہ بنائے گی، تو اب اس نعرے پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔
تفصیل آپ فرد جاوید سے سن رہے تھے۔ اسلام آباد سے اب رخ کرتے ہیں پشاور کا، جہاں سزائے موت کے منتظر قیدیوں نے جب تک زندگی ہے تب تک آسانی سے سانس لینے کی سہولت کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے لیے صاف پانی اور سونے کے لیے سرحانے کے استعمال کے لیے اجازت بھی طلب کی گئی ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
پشاور میں سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل خورشید خان ایڈوکیٹ کو خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں سینٹرل جیل سے کوئی 12 قیدیوں نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ہائی کورٹ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ان قیدیوں نے کہا ہے کہ سخت گرمی میں کال کوٹھڑی شدید گرم ہو جاتی ہے جس میں 5 سے 8 افراد ہوتے ہیں، جبکہ یہ ڈیتھ سیل صرف 1 یا 2 افراد کے لیے مختص ہوتا ہے۔ ان قیدیوں نے لکھا ہے کہ اس کال کوٹھڑی میں حبس ہو جاتا ہے جس میں سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان قیدیوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ایگزاسٹ پنکھا نصب کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس چھوٹے قبر نما کمرے میں تپش خارج کر کے آکسیجن یا سانس لینے کی سہولت پیدا کی جا سکے۔ خورشید خان ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ قیدیوں کو یہ سہولت ہری پور جیل میں فراہم کی گئی تھی، لیکن جب ان قیدیوں کو مردان جیل منتقل کیا جا رہا تھا تو ہری پور جیل انتظامیہ نے یہ سامان ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا تھا۔
یہ جب ہری پور جیل میں سزا موت قیدی تھے تو ظاہر ہے کہ جیل حکام کی اجازت سے انہوں نے اپنے پیسوں سے ایگزاسٹ فین لیے، تو جب قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ جیل میں پنکھے لگے سکتے ہیں تو ایگزاسٹ فین بھی پنکھے کی ایک قسم ہے، اور خاص کر ان کے جو ڈیتھ سیل ہیں اس کے اندر اس لیے ضرورت ہے کہ یہ ڈیتھ سیل 3 طرف دیواریں ہوتی ہیں اور صرف ایک دروازہ ہوتا ہے۔
اس خط میں قیدیوں نے لکھا ہے کہ جیل میں پانی نمکین ہے جس سے ماہرین کے مطابق جگر کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور پشاور سے اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے ایک انسانی سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والا ملزم غیر ملکی ہے، جنہیں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک چھاپے کے دوران گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق انسانی سمگلر پاکستان اور افغانستان سے بلوچستان کے راستے بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں ایف آئی اے کے اہلکار نے بتایا کہ انسانی سمگلر کی گرفتاری کوئٹہ شہر میں واقع ایک ہوٹل سیمل میں لائی گئی۔ گرفتار ہونے والے مبینہ انسانی سمگلر کی شناخت نعمت اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ اہلکار نے بتایا کہ ملزم افغانستان کے شہری ہیں۔ خیال رہے کہ انسانی سمگلر لوگوں کو بیرونی ممالک بھیجنے کے لیے بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی علاقوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے کے سابق ڈائریکٹر سلطان آفریدی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے۔
اور زیادہ تر لوگ جو ہے کراچی سے من جاتی ہوئے تربت، پنجگور، پسنی کے علاقوں سے داخل ہو کر بارڈر کو کراس کر کے ایران میں داخل ہوتے ہیں، اور جو کوئٹہ ہے، کوئٹہ سے تفتان جا کر وہاں پر مختلف انسانی سمگلر ان کو کراس دی بارڈر کرتے ہیں۔
بلوچستان کے راستے جن لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھیجا جاتا ہے ان کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے ہوتا ہے۔ تاہم سلطان آفریدی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پنجاب سے ہوتا ہے۔
انسانی سمگلروں کا جو مرکز ہے وہ اصل میں گجرات گجرانوالہ منڈی بہاؤدین ہے۔
غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے بہتر روزگار کی تلاش میں یورپی ممالک جاتے ہیں۔ غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے لوگ نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں ایران میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ راستے میں مشکلات اور دیگر وجوہات کے باعث ہلاک بھی ہوتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب وقت ہوا ہے آپ کی آواز میں آپ ہی کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات کا۔ ترتیب و پیشکش ہے صبا رحمت کی۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام۔ سامعین، شروع کرتے ہیں عالمی منظر نامے سے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تارکین وطن پالیسی میں اب غیر قانونی طور پر آنے والے خاندانوں کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ بچوں کو والدین کے ساتھ حراستی مراکز میں رکھا جائے گا۔ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کی ریکارڈ کروائی گئی رائے سنتے ہیں۔
میرا نام شوزہ بسکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے کہ جناب صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ واپس لے لیا، کیونکہ یہ فیصلہ آج کل کے زمانے میں، جدید تاریخ میں، تو ظاہر ہے ظلم سے ہٹ کر کچھ نہیں تھا۔ اتنا بڑا ظلم کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے والدین سے علیحدہ کر دیا جائے، مطلب غیر قانونی تارکین وطن والدین ہیں نا، ان کے بچے تو نہیں ہیں، ان کے بچوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اول تو یہ فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اب اگر یہ کر لیا اور واپس لے لیا تو اچھی بات ہے، شکر ہے کہ امریکی قوم میں کم از کم اتنی اقدار تو باقی ہیں کہ وہ اس طرح کے کسی ظلم پر ساتھ نہیں دیتے۔
میرا نام محمد علی نقی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ پالیسی کے تارکین وطن کو بچوں کو اب علیحدہ نہیں کیا جائے گا والدین سے، ایک اعتبار سے مثبت عمل بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ بچوں کو علیحدہ طور پر رکھا جائے گا والدین سے، یہ بظاہر مورلی بھی ایک اچھا ڈیسیجن نہیں تھا، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی بھی تھی کہ ان کو والدین سے علیحدہ رکھا جائے۔ لیکن اگر ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ غیر قانونی طور پر نقل مکانی کرنا، کسی ملک میں جانا، ہر ملک کے اپنے لاز ہوتے ہیں جس کو فالو کرنا آپ پر لازمی ہوتا ہے۔ آپ اگر غیر قانونی طور پر کسی ملک میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ڈیٹین کریں گے۔
مسامین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے معروف مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کراچی میں انتقال کر گئے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی کی وفات پر ہمارے سامعین نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔
شاہد لنگڑیال ایڈوکیٹ میرا نام ہے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کی فوج کے حوالے سے، فوجی کے حوالے سے، اس میں تو کسی شخص سے بالکل گزارش نہیں ہے کہ فوجی ایک ایسی خوبصورتہ کرنے والی خبر ہے، لیکن یوسفی صاحب کا ایک اعجاز ہے، خوبصورتی ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کیجیے تو ان کی تحریروں کے حوالے سے اور ان کے پروگرام کے حوالے سے ایک ایسی مسکراہٹ منہ کے اوپر اور دل میں ابھرتی ہے، جو ہمیشہ میری ذاتی رائے ہے کہ جن لوگوں نے ان کو سنا ہے اور ان کو دیکھا ہے ان کے دلوں میں قائم رہے گی۔
جی، میں عرفان سیال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی، مشتاق احمد یوسفی جیسا ایک بات پا چکے ہیں، اور پاکستان کے بہت ہی مایا ناز شاعر بھی تھے، اور پاکستان کی پوری قوم کو ایک جو سرمایہ تھا وہ آج نہیں رہا ہمارے درمیان، اور اللہ پاک ان کے جو ہے رستے آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
چلیے، بی بی سی اردو سے صبح بلوچستان سے پوچھا گیا سوال شامل کرتے ہیں۔
میرا نام آصف جمیل ہے، میں صبح بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ کہ جو آر ایس ایس ہے، اس کا فل فارم کیا ہے؟
جی آصف صاحب، انڈیا کی دائیں بازو کی ہندو جماعت آر ایس ایس راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا مخفف ہے۔ اب آخر میں باری ہے سامعین کے علاقائی مسائل پر موصول ہونے والی کالز کی، اور اس ہفتے علاقائی مسائل پر موصول ہونے والی کالز کی تعداد کافی زیادہ رہی۔ تو صوبہ پنجاب کے ایک رہائشی کا پنجاب کے دہی علاقوں کو نظر انداز کرنے پر حکام بالا کے لیے بھیجا گیا پیغام شامل کرتے ہیں۔
میں چوٹی والا ضلع ڈیرہ غازی خان تو محمد عارف کھوسا بات کر رہا ہوں۔ ہم صرف چوٹی والا کا نام لیتے ہیں، لیکن چوٹی والا ہم سے تھوڑا دور ہے، ہم کسی گاؤں میں بریانی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ہماری یہی گزارش ہے کہ بی بی سی سے کہ وزیر اعلیٰ جو ہمارا بنتا ہے نا، یا وزیر داخلہ ہوتا ہے، یا کوئی پنجاب کا ہمارا کوئی ایسا لیڈر ہوتا ہے جو ایم این اے یا ایم پی ایم بن جاتا ہے، وہ شہروں میں کام کرتے ہیں لیکن دیہاتیوں پر کوئی خصوصی رحمت نہیں کر رہے۔ ہماری یہی گزارش ہے جو اب وزیر اعظم بنے وہ یہ ہدایت دے کہ پنجاب کے بریانی علاقوں میں جا کر دیکھو کیا حالات ہیں، وہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی بجلی ہے، نہ کوئی روڈ ہے، نہ کوئی سکول ہے ہمارا۔
اور یہ صبح سندھ سے بھی ہمارے ایک سامعین کی کال شامل کرتے ہیں۔
میں مجاہد حسین جاگیرانی سکھر تلکا روڈی سندرا سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری جو نہر ہے کالوڑی شاخ ہے، اس میں پانی کا بہت بحران ہے۔ ہمارے جو ادھر کے آفیسر ہیں اور جو نوکری کرتے ہیں اس شاخ پہ اور نہر پہ، وہ بالکل ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، وہ پانی کو بھیج دیتے ہیں، غریبوں کو نہیں پہنچا دیتے ہیں۔ पे बारा बंदी करते हैं और जो गरीबों को पानी नहीं मिलता है, गरीबों का फसल जो है वो सूख रहा है, अभी उसको पानी नहीं मिल रहा है। हम
इसके साथ ही सबा रहमत को दीजिए इजाजत अपनी राय का इजहार करने के लिए। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0800-222-275। याद रखिए मोबाइल से ये कॉल मुफ्त नहीं है।
ہماری ویب سائٹ bbcu2.com پر ایک خبر میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے اور وہ ہے امریکہ کی افغان طالبان سے بات چیت کی خواہش کیوں۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے لیے امریکی سفیر ایلس سی ویلز نے کہا ہے کہ پاکستان نوٹس پر ہے اور وہ اس سے واضح تعاون چاہتے ہیں جس میں طالبان کی محفوظ پناہ گاہوں کو ختم کرنا شامل ہے۔ امریکی خارجہ امور کی کمیٹی میں بیان دیتے ہوئے امریکی سفیر نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان کی پاکستان میں دہائیوں سے قائم محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کے بیورو کی پرنسپل ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ایلس جی ویلز نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ طالبان کے اندر جنگجو عناصر کو تشدد سے باز رکھنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ تشدد کم کر کے معاملات کو مقامی سطح پر حل کرنے پر غور کریں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان عید الفطر کے موقع پر جنگ بندی اور ممکنہ بات چیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایلس جی ویلز نے کہا کہ امریکہ یہ واضح کر چکا ہے کہ ہم افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کی حمایت کرتے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcu.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے ایک پرانے سامع لکھتے ہیں، وقت کتنا بدل گیا ہے، انگلستان سے جب بحری جہاز تازہ ڈاک اور اخبارات لے کر 9 ماہ کی طویل مدت میں کلکتے کی بندرگاہ پہ پہنچتا تھا تو وہاں منتظر انگریز جہاز کے ساحل پر لگنے سے پہلے ہی کشتیاں لے کر اس تک پہنچ جاتے اور ڈاک کے تھیلوں اور اخباروں پہ جھپٹ پڑتے۔
آج آپ کا پیغام برقی طور پر ایک لمحے میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن کاغذ پر قلم چلا کر دل کی بات رقم کرنے والے ہمارے سامعین آج بھی اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔
آپ کے علاقے میں پیغام رسانی کی جدید سہولیات ابھی نہیں پہنچی تو فکر مند نہ ہوں،
آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی شمالی ریاست اتر پردیش میں ایک ہندو خاتون اور ان کے مسلم شوہر نے الزام عائد کیا ہے کہ جب وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے لکھنؤ کے پاسپورٹ آفس گئے تو وہاں ایک اہلکار نے ان سے ہندو مذہب اختیار کرنے کے لیے کہا۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کی مداخلت کے بعد انہیں پاسپورٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور متعلقہ افسر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
محمد انس صدیقی اور تنوی سیٹھ نے 11 سال قبل شادی کی تھی، لیکن شادی کے بعد تنوی نے اپنا نام نہیں بدلا تھا۔ انہوں نے نئے پاسپورٹ کے لیے اور ان کے شوہر نے اپنے پاسپورٹ کی مدت بڑھوانے کے لیے علاقائی پاسپورٹ آفس میں اپلائی کیا تھا، لیکن جب پاسپورٹ جاری نہیں کیے گئے تو وہ بدھ کے روز لکھنؤ کے ریجنل پاسپورٹ آفس پہنچے جہاں مبینہ طور پر ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ انس صدیقی:
میری تو باری آئی بھی نہیں تھی، مجھے انہوں نے زبردستی پتہ نہیں کس کارن انہوں نے مجھے برا لیا، میرے سے میری فائل مانگی، فائل دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا آپ کی وائف کا نام تنوی سیٹھ ہے، آپ اپنا دھرم پریورتن کریے اور نام چینج کریے اور گوتر منت پڑھیے اینڈ پھیرے لیجیے اینڈ تب اس کے بعد ایسا ہو پائے گا۔
تنوی سیٹھ نے ٹویٹر پر انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے رابطہ کیا، جس کے بعد وکاس مشرا نام کے اس افسر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، جبکہ لکھنؤ کے ریجنل پاسپورٹ افسر نے تنوی سیٹھ اور محمد انس سے معافی مانگی ہے۔ وکاس مشرا ان الزامات سے انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف ضابطوں پر عمل کر رہے تھے اور یہ کہ تنوی نے انہیں ایک نکاح نامہ دکھایا تھا جس میں ان کا ایک مسلمان نام لکھا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام بدلا تھا لیکن پاسپورٹ اپنے پرانے نام پر ہی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ لیکن تنوی سیٹھ نے کہا،
میرا تو ریجیکٹ ہوا، ساتھ میں میرے ہسبینڈ کا بھی ہول پہ چلا گیا جبکہ ان کا ری ایشو کا کیس تھا، تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ان کی کچھ پرسنل اوپینین اور کچھ تھنکنگ رہی ہوگی اباؤٹ دیس کائنڈ آف میرجز اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو کیپ دیٹ اسائیڈ ہمارا کیس جب وہ ہینڈل کر رہے تھے۔
ریجنل پاسپورٹ آفیسر کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد کسی بھی لڑکی کے لیے اپنا نام بدلنا لازمی نہیں ہے۔ پیوش ورما:
جو میرج سرٹیفکیٹ پہلے لیتے تھے ہم لوگ وہ اس کی آوشکتا نہیں رہتی ہے، آپ اگر کوئی مہیلا یا پروش اپنے اسپاؤس کا نام ایڈ کرانا چاہتے ہیں تو وہ बड़े साधारण तरीके से उसका एक इवन प्लेन पेपर भी अगर लेके देते हैं तो हम लोग मान लेते हैं, उसमें ऐसी कोई सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके कागज पूर्ण थे और उसको हम लोगों ने आज जो भी कार्रवाई करनी थी हमारे वीवो जियो सब लोगों ने करके और मैंने पासपोर्ट उनको डिलीवर कर दिया है।
तन्वी और अनस को फौरन पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। इंडिया में गुज़िश्ता चंद बरसों में मजहबी मुनाफरत बढ़ी है और अदम रवादारी के वाकयात काफ़ी पाबंदी से मंजर आम पर आते रहते हैं। इसी हफ्ते दिल्ली के करीब ही एक मुश्तइल हिंदू हुजूम ने दो मुसलमानों पर हमला किया जिसके नतीजे में इनमें से एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। मकामी लोगों का दावा है कि यह हमला गौकुशी के नाम पर किया गया था। पुलिस का कहना है कि उसे जाए वकुआ से न कोई गाय मिली और न कोई ऐसी तेज धारदार चीज जिससे गाय काटी जा सकती हो। इस केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी हफ्ते लखनऊ ही की एक खातून पूजा सिंह भी सुर्खियों में रही। उन्होंने टेलीकॉम कंपनी एयरटेल के एक मुसलमान मुलाजिम की खिदमत इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा हिंदू लड़कियों और मुसलमान लड़कों के दरमियान शादियों पर हुआ है जिसे हिंदू कौम परस्त तंजीमें लव जिहाद का नाम देती हैं। उनका इल्ज़ाम है कि मुसलमान नौजवान हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनसे शादियां करते हैं और ये एक वसी तर साजिश के तहत किया जा रहा है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और इंडिया से खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। मगरबी बंगाल के एक इलाके में हाल ही में BJP के दो वर्कर्स की लाशें लटकी हुई मिली हैं। रियासत में पंचायत के इंतखाबात के ऐलान से लेकर अब तक सियासी तशद्दुद में करीब 40 लोग मारे जा चुके हैं। तशद्दुद में शामिल लोगों और इसका निशाना बनने वालों से बातचीत पर मबनी विनीत खरे की रिपोर्ट।
कोलकाता में तेज बारिश हो रही थी और तंग गलियों की कीचड़ से गुजरते हुए हम सड़क के किनारे एक हनुमान मंदिर के बाहर विकास कुमार का इंतजार कर रहे थे। विकास कुमार उनका बदला हुआ नाम है। विकास के मुताबिक सालों तक उन्होंने एक तृणमूल कांग्रेस या TMC काउंसलर के लिए इलेक्शन में गोली चलाने, गैर कानूनी वसूली, लोगों को धमकाने और पीटने जैसे काम किए। इसके बदले उन्हें तामीर के लिए कच्चा माल ऊंचे दामों पर बेचने की छूट थी जिससे महीने में कभी कभी उनकी 3 से 3.5 लाख रुपए तक की कमाई हो जाती थी। बिल्डर उन्हीं से कच्चा माल खरीदने के लिए मजबूर थे, नहीं तो उनकी खैर नहीं। विकास सहमे हुए थे कि कोई उन्हें एक रिपोर्टर से बात करते हुए ना देख ले।
हम वोटरों को पोलिंग बूथ से भगा देते थे। 25-30 लोगों को देखकर वैसे ही लोग डर जाते हैं। हम CPM के दफ्तरों में भी तोड़ फोड़ करते थे। हम विपक्षी कार्यकर्ताओं को बंदूक और हथियारों से डराते थे।
विकास जैसे लड़के पहले लेफ्ट फ्रंट के वफादार थे, लेकिन जब लेफ्ट फ्रंट हुकूमत से बाहर हुई तो उनकी वफादारी भी बदल गई। विकास के चेहरे पर दिख रहा डर कोलकाता से बाहर निकलते ही और गहरा हो जाता है। मई में हुए पंचायती इंतखाबात में करीब 30% सीटों पर ऑपोजिशन पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए और TMC के उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दे दिया गया। ऑपोजिशन का कहना है कि ऐसा हुक्मरा TMC के खौफ की वजह से हुआ।
हम इस वक्त सुपोडी गांव में हैं जहां 18 साल के त्रिलोचन महतो का शव लटका हुआ पाया गया था। वो भाजपा के लिए काम करते थे। उनकी सफेद टी शर्ट पर लिखा था भाजपा के लिए काम करने के कारण ही उनकी मौत हुई है।
पंचायत इंतखाबात में BJP को जीत दिलाने वाले इस गांव के लोगों को इस मौत ने हिला दिया है। कमजोर और बीमार लग रहे त्रिलोचन के वालिद हरिराम महतो पड़ोसियों से घिरे पास ही चारपाई पर बैठे थे। वो गम भरी निगाहों से जमीन की ओर लगातार देखे जा रहे थे।
हमारी छोटा चले जाती चले।
त्रिलोचन मेरा सबसे छोटा बेटा था। कॉलेज में उसकी परीक्षा चल रही थी। आज भी उसकी परीक्षा थी। अगर उसकी जगह मुझे मार देते तो कम से कम मेरा बेटा जिंदा रहता।
गांव से गायब होने के कुछ देर बाद त्रिलोचन के भाई शिवनाथ को एक फोन आया। फोन के दूसरी तरफ त्रिलोचन थे।
मार देगा साई, सुबह को मार देगा, हमको यही बोला। रो रहा है कांद कांद के, एक ही आवाज में 4-5 बार बोला तब वो आवाज मिला। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ?
नजदीक के दाभा गांव में एक दूसरे BJP वर्कर दुलाल कुमार की लाश बिजली के ट्रांसमिशन टावर से लटकी मिली। घर वालों की मांग है कि मामले को सेंट्रल जांच एजेंसी CBI के हवाले कर दिया जाए। गाँव वालों ने कहा वो डरे हुए हैं।
गाँव में माहौल बहुत खराब है, ऐसे फिर भी धमकी उमकी दे रहा। पूरा गांव का आदमी हम लोग डरा हुआ है, लेकिन पूरे गांव का आदमी जगा हुआ, रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, काम गांव का आदमी कुछ कर नहीं पा रहा है।
उधर BJP वर्कर रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं।
जो जो लड़का लोग हिंदुत्ववादी नेता है जो बीजेपी को समर्थन किया जान भिड़ा दिया है और जो जो एक्टिव भाजपा करता है उसको मार के खत्म करने का प्रयास है दिल्ली का ताकि बंगाल में बीजेपी और ना बढ़े।
टीएमसी लीडर अनुब्रत मंडल को वजीर आला ममता बैनर्जी का नजदीकी माना जाता है। मैंने उनसे वीडियो कॉल पर बात की।
पंचायत इलेक्शन जो अभी खत्म हुआ उसमें इतनी वायलेंस क्यों हुई? लोगों को लोग अपने नॉमिनेशन पेपर नहीं दाखिल दे पाए, खासकर
हमारे जिला।
मेरे जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ कभी हिंसा नहीं हुई। सभी खुश हैं और शांति से रह रहे हैं। जो हल्की फुल्की हिंसा हुई है वो भाजपा का किया धरा है क्योंकि CPIM के सभी चोर और गुंडे भाजपा में शामिल हो गए हैं।
अपनों को खोने का दर्द दूसरी ओर भी है। आरोप है कि बीजेपी वर्कर्स के हमले में TMC के दिलदार शेख मारे गए। उनकी माँ अंगूरा बीबी को जैसे दुनिया का होश नहीं है।
मेरा बेटा घर के बाहर गया और उसके बाद मैंने उसका शव देखा।
पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लोगों की पहचान सियासी पार्टियों से जुड़ी है। सरकारी सहूलतें पाने के लिए पार्टी से कुर्बत जरूरी है और ये कहानी दिहाइयों पुरानी है। कोलकाता में सियासी तज्जिया निगार डॉक्टर मईदुल इस्लाम।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे कम है तो वो पार्टीज के ऊपर वो डिपेंड करते हैं या गवर्नमेंट डोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं तो लोगों को स्टेक्स काफी ज्यादा है तो वो लोगों को लगता है कि एक पंचायत भी हम नहीं छोड़ेंगे या एक म्यूनिसिपैलिटी हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये छोड़ने से हमको नेक्स्ट 5 साल में हम लोग कैसे खाएंगे रहेंगे।
तशद्दुद में उबाल के बाद मगरबी बंगाल तेज सांसें ले रहा है। आम इंतखाबात नजदीक हैं इसलिए सियासी तशद्दुद का डर बना हुआ है। विनीत खरे, BBC पुरुलिया, पश्चिम बंगाल।
और अब जिक्र हमारी खसूसी सीरीज क्वेटा कहानियां का। आज हम आपको मिलाते हैं बलूचिस्तान की उन खवातीन से जिन्होंने अपनी जिस्मानी कमज़ोरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया बल्कि इसका मुस्बत इस्तेमाल किया और अब उनकी यही कमज़ोरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। ब्रेकिंग बैरियर्स वुमेन नामी ग्रुप की इब्तदा चंद खवातीन से हुई थी और अब उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे साथी मूसा यावरी ने ब्रेकिंग बैरियर्स वुमेन की कुछ अरकान से बात की और उनके मकासद के बारे में पूछा। सुनिए क्या कहती हैं अपनी राह की रुकावटें गिराने वाली ये बहादुर खवातीन।
ब्रेकिंग बैरियर वुमेन एक मूवमेंट है जिसका हमने 3 दिसंबर को जो डिसेबिलिटी इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है तो उस दिन हमने इसका नाम जो है लॉन्च किया। मेरा नाम शाजिया बतूल है और मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ।
मेरा नाम जरगुना है। मैंने मास्टर्स किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में और साथ में मैंने LLB भी की हुई है।
मेरा नाम फौजिया लूनी है और मैं रिसेंटली जो MPhil एजुकेशन कर रही हूँ।
बलूचिस्तान में ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम लोग वुमेन विद डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं।
हमारा सबसे बड़ा मकसद और सबसे पहला मकसद ये है कि हम लोग कॉन्फिडेंस डेवलप करें वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ में ताकि वो बाहर निकलें और लोगों को फेस करें और जब वो लोगों को फेस करेंगे उनमें अवेयरनेस पैदा होगी तो ऑटोमेटिकली उनको अपने राइट्स का भी पता चलेगा और फिर वो अपने राइट्स के लिए स्टैंड भी लेंगी। तो हमारा सबसे बड़ा एम ये है।
जब भी हम कहीं निकलते थे तो हमें काफ़ी मसला होता था, कहीं भी जाने के लिए स्टेप्स होते थे। बेशक लोग हमें हेल्प आउट कर लेते हैं लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हम ग्रुप की सूरत में जाते थे और वहाँ पे एप्लीकेशन देते थे रैंप के लिए और जब वो रैंप बनाते तो हमारे लिए ये एक मैं समझती हूँ बड़ी अचीवमेंट है। बाकी बेशक हमने उसके अलावा भी काम किया लेकिन जो मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट समझती हूँ रैंप के लिए।
ऐसे इवेंट्स हम मुनक्किद करते हैं जिसमें उनमें जो एबिलिटी है वो दूसरों के सामने आए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपनी पेंटिंग्स को उनकी स्टॉल्स लगाऊंगी या एग्जीबिशंस करवाऊंगी। बाकी जो हैंडमेड चीज़ें हैं जो कुछ हमारे गर्ल्स जो है वो काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम लोग एग्जिबिट करते हैं ताकि वो बिजनेस का भी एक जरिया बने।
ये ग्रुप बनाना ही है अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे मतलब क्वेटा और बलूचिस्तान का नाम लेते ही जो दूसरे प्रोविंसेस में एक मतलब उन इम्पैक्ट है हमारी प्रोविंस का कि बलूचिस्तान में अच्छा है वहाँ पर तो ख़वातीन भी नहीं निकल सकती होंगी नॉर्मल ख़वातीन लेकिन यहाँ पर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ का इतना बड़ा ग्रुप बनाना और फिर उनका हर किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना और स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहती तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
ब्रेकिंग बैरियर वुमेन की बहादुर खवातीन बात कर रही थी हमारे साथी मूसा यावरी से। सैरबीन इसके साथ अपने अख्ताम को पहुंचता है। सैरबीन के आज के एडिटर थे उमर अफरीदी और प्रोड्यूसर थे असद अली। लंदन में स्टूडियो मैनेजर के फराज अंजाम दे रहे थे रॉबिन श्रीडर और इस्लामाबाद से प्रोडक्शन में हमारा साथ दे रहे थे इसराल हक। अजम फर हैदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दें। آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبید ملک پیش کریں گے۔
امریکی صدر نے ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کر کے غیر قانونی تارکین وطن خاندانوں کے بچوں کو ان کے والدین سے الگ کرنے کی پالیسی واپس لے لی ہے۔ انڈیا اور ترکی کی جانب سے امریکہ میں تیار ہونے والی اشیاء پر نئی درآمدی ڈیوٹی لگائے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ انڈیا اور ترکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سٹیل اور الومینیم پر درآمدی ٹیکس میں اضافے کے اقدام کے رد عمل کے طور پر ایسا کیا ہے۔ انڈونیشیا میں پولیس نے ٹوبا جھیل میں ڈوبنے والی کشتی کے کیپٹن کو حراست میں لے لیا ہے۔ ٹوبا جھیل میں کشتی کے ڈوبے جانے کی وجہ سے 190 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے صوبہ ڈیرہ سے ہزاروں کی تعداد میں مقامی جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے سے نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔